رب ادخلنی مبتلا سکتے اور یہ دعا کرو کہ اے رب میرے داخل کر مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا، یعنی اللہ اب اس سرزمین کو چھوڑ کر جس جگہ بھی تو مجھے لے جائے تو وہاں میرا داخلہ جو ہے وہ راستی کے ساتھ ہو، سچائی کے ساتھ ہو، خود سے اخلاص کے ساتھ ہو، آخری میں مسئلہ جا سب سن اور نکال بھی یہاں سے سچائی کا نکلنا، وجالی میں نبی کا سلطان النصیرہ اور میرے لیے اپنے خاص خزانہ فضل سے حکومت عطا فرما کے جو میری مدد کے لیے کچھ میری کچھ پناہ بن جائے، غلبہ مجھے عطا فرما، اور یہ وہ غلبہ ہے جو مدینہ منورہ میں داخلے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. یہ بھی اب موجود سے کم نہیں ہے کہ بچے میں حضور نے 13 برس خود محنت کی ہے لیکن بچے میں وہ صورت پیدا نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے مدینہ میں پیدا فرما دی، حالانکہ وہاں ابھی آپ پہنچے ہی نہیں، صرف یہ کہ آپ کے دو جانسار ابھی وہاں گئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہاں انقلاب آ گیا ہے اور وہاں حضور کا داخلہ جو ہوا ہے وہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوا، تو اس دعا میں وہ بھی ثابت ہے کہ اللہ جو تم نے مجھ پر فرض منصبی ڈالا ہے وہ فرض منصبی کیا ہے، وہ نبی اصل رسول ابھی دن ہو جا مدین اکثر ہی میرا سر دین کل کی، تو دین کو غالب کرنے کے لیے تو مجھے ضرورت ہے غلبے کی، جو غلبہ آپ کو مجھے عطا کروا، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، وہ غلبہ جو مددگار ہو میرا میرے اس فرض منصبی کی ادائیگی اور تکمیل سے، یقین جا الحق ہو جا الباطل، اے نبی کہہ دیجیے اعلان عام کر دیجیے کہ حق آ گیا اور باطل دن دبا کر بھاگ گیا، ان میں باطل اکان ضرور، باطل تو ہے ہی بھاگ جانے والا، کیونکہ جب تک اہل حق قبر نہیں کر لیتے اس وقت باطل کی جو بھی ہے اس کا روم اور بھاگ نظر آتا، اہل حق اگر قبر کس لے اور جان ہتھیلی پر رکھ لے تو باطل میں کوئی دم نہیں، وہ تو ہے ہی بھاگنے والا، منزل من القرآن ما يشفع، جیسے قرآن اور ہم اتارتے ہیں اس قرآن میں سے جو چیز شفا ہے، علاج ہے، دوا ہے، شفا لما فی الصدور، یہ سورہ یونس سے ہم پڑھا ہے، یہ شفا ہے، رحمت للمؤمنین اور اہل ایمان کے حق میں رحمت ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور یہ نہیں اضافہ کرتا ظالمین کے حق میں مگر خسارے ہوتا، یہ مضمون ہم سورہ بقرہ کے پیچھے رکے ہوئے پڑھائے ہیں، یہ دل بھی کثیر و یادی بھی کثیرا، اللہ اسی قرآن سے باتوں کو گمراہ کرتا ہے، باتوں کو ہدایت دیتا ہے، جو حق کے طالب ہیں ان کے لیے یہ شفا بھی ہے رحمت بھی ہے، اور جو ادھار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی مخالفت پر اور حق سے تسلیم نہ کرنے پر ان کے تو ان کے ظلم میں سرکشی میں ان کی برامد میں ہی اضافہ ہوگا، بیدان اور جب ہم انسان پر اپنی نعمتوں کی بارش برساتے ہیں تو وہ پیٹ مول لیتا ہے، پہلو اپنا بچا جاتا ہے، کلو کٹوا جاتا ہے، اب کیا ضرورت ہے کہ ہم سے وہ دعائیں کرے، ان سے دعائیں کرے، اس میں تو نعمتیں ہیں، کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، بلدا مت کہیں سر وہ کھا رہے یہی تھا، اور جب اسے کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ بے سے لٹ کر رہ جاتا ہے، مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جاتی ہے، اور ایسی ہی حالت میں اکثر لوگ ہیں وہ جو خودکشی کر گزرتے، ان کل یا من والا چاہیے نبی کہہ دیجیے کہ ہر ایک اپنے ہی شریف کے مطابق عمل کر رہا ہے، یہ ذرا مشکل مضمون ہے، بڑا فلسفیانہ ہے کہ قاتلہ کیا ہے، قاتلہ کے لفظی معنی ہے سانچا، اس کو کہ ہمارے جو مستری لوگ ہیں پاٹن کہتے ہیں، پاٹن پہلے بناتے ہیں پھر اس میں ڈالتے ہیں، اس کی سوئی ڈالنا ہو، یہ قاتلہ جو ختم دے دیتی ہے کسی چیز کو، پیٹرن بنا دیتی ہے اس کا، در حقیقت ہر انسان کی شخصیت کا ایک پیٹرن ہے، اور وہ پیٹرن جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر اندر تو انسان جو ہے خیر کر جو بھی محنت ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ون کان آؤٹ گرو ہز اسکل، اپنی پھلنی سے باہر تو آدمی نکل سکتے ہیں، اس کے اندر ہی اندر آپ رہ سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے پیٹرن انسان کا بن جاتا ہے، اس میں وہ سارا فلسفہ آ جائے گا جبیر فائز کا بھی، اب دین ہے مطلب، مجھے میری والدہ کی طرف سے جیت ملے ہیں، والد کی طرف سے ملے ہیں، یہ وہ ہے کہ جو دین ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں، مجھے پاکستان ہندوستان میں پیدا کر دیا، کسی کو ہم نے پیدا کر دیا، کسی کو ہندوستان میں پیدا کر دیا، اس میں سے کوئی میرا چوائس نہیں ہے، کسی اور کا چوائس ہے، کس نسل سے پیدا کیا، کیا نسلی اثرات ہیں، کس علاقے میں پیدا کیا، وہاں سے کیا جغرافیائی اثرات ہیں، آب و ہوا کے کیا اثرات ہیں، یہ چیزیں ہمارے اختیار سے باہر، اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جتنے فیکٹر جو ہیں وہ تو لازم نہیں ہے ہمارے اندر، وہ نہیں کر سکتے، اب اس سے جو پیٹرن ہمارا بنا ہے اس کے اندر اندر ہم محنت کر سکتے ہیں خیر کی یا شر کی، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی محنت جو ہے بہت زیادہ ہو نیکی کی طرف آنے کے لیے اور ایک کے لیے بڑی سہولت ہو نیکی کی طرف آنے میں, اس لیے کہ وہ نیکی کے ماحول میں پیدا کیا گیا, اس کے لیے نیکی کو اختیار کرنا آسان ہے. ایک انتہائی برے ماحول میں پیدا کیا گیا, اس کے لیے نیکی کو اختیار کرنا دس گنا بلکہ سو گنا مشکل ہے. اس کی تھوڑی سی نیکی اللہ کے یہاں زیادہ بدل رکھے گی بنسپتی شخص کی بہت بڑی نیکی کو, تو جس کے لیے حالات جو ہے کامیاب بنائے گا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے, یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ سرکار کے کام لگا سکتا. البتہ یہاں جو ذکر ہے وہ ایک کا لاتا ہے, ایک پیٹرن کا ہے, اس سنس کا ہے کہ جو ہر انسان کا ہے, جس کے بارے میں حضور کے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ کوئی اسے اپنی جگہ سے کہیں گیا تو مان لینا, لیکن اگر تم سے یہ کہا جائے کہ کسی انسان کی سنس میں نہیں تو کمی نہ مانا, یہ ہے وہ کافلا. کل کل نہیں یہ ہے وہ ساکلا. قل کل یعمل علی ساکلتہ, کہہ دیجئے کہ ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنی اس فرشت کے مطابق. فربکم اعلم بمن ہو اہدا سبیلا, تو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے زیادہ ہدایت پر اپنے راستے میں. یسالون کا روح, اور اے نبی آپ سے پوچھتے روح کے بارے میں. یہ نوٹ کر لیجئے, احادیث سے معلوم ہوتا ہے تین سوالات حضور سے کیے گئے تھے امتحانن. ایک تو وہ سوال تھا جس کا ذکر پہلے ہو چکا, جو علیحدہ ہے کہ یہ بڑی اسرائیل کیسے مصر میں پہنچ گئے, جس کا جواب پورا یوسف دینا بھی ہوا. تین سوال اور تھے جو یہود کے علماء کی طرف سے قریش مکہ کو سکھائے گئے, کہ یہ پوچھو ان سے, یہ کہ اصحاب کہف کون تھے, ذو القرنین کون تھے, اور روح کی کیا حقیقت. ان میں سے ایک سوال کا جواب پورا بڑی اسرائیل میں ہے, دو سوالوں کا جواب پورا کہف میں. یہ سلون کام روح, یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. انہیں روح من امر ربی, اے نبی کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تمہیں نہیں دیا گیا علم میں سے مگر تھوڑا سا حصہ, یعنی اس سے زیادہ روح کی اصل حقیقت کو جاننا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے, اسی پر اکتفا کرنی ہوگی. ویسے مولانا سید احمد عثمانی صاحب نے اس آیت پر جو حواشی لکھے ہیں, یہ دو ڈھائی صفحے ہیں اس میں, اللہ توفیق دے تو اس کو پڑھیے گا, یہ بہت عمدہ حواشی ہے, اور بہت سی چیزیں جو ہے حقیقت روح کے بارے میں بڑے عمدہ تفصیلی پڑھائے میں انہوں نے سمجھا دی. لیکن میں جو کلر کر چکا ہوں وہ یاد رکھیے کہ سورہ نحل کے شروع میں جو آیا تھا روح, ننزل الملائکۃ بالروح من امره علی من یشاء من عباده, تو میں عرض کر چکا ہوں عالم امر عالم خلق. عالم امر سے تعلق فرشتوں کا وہ بھی روح, عالم امر سے تعلق ارواح انسانیہ کا وہ بھی روح, عالم خلق سے تعلق وحی کا وہ بھی روح. اس روح کے لگ کر تینوں کر چکا, یہاں انسانی روح کے بارے میں پوچھا گیا. بولے روح من امر ربی, کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں نہیں دیا گیا علم میں سے مگر تھوڑا سا حصہ. فلئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک, اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو لے جائیں وہ چیز, فرض کر لیں آپ سے وہ نعمت جو ہم نے آپ کے جانب نہیں کی ہے. یعنی یہ بھی اصل میں سنایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ یہ قرآن نہ تو محمد کا گھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نہ یہ ان کی ذاتی جاگیر ہے, یہ ہماری عطا ہے, ہم نے دیا ہے, ہم چاہیں تو خلق بھی کر سکتے ہیں, جب چاہے لے جائیں. سینہ محمد سے کھینچ لیں اس قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ سینہ محمد میں جمع بھی ہم نے کیا ہے اس قرآن, جیسے کہ سورہ قیامہ میں آئے گا کہ نبی آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے, بلا تو حجب نہیں لسان کا نکاح جلا بھی ان نہ جمع ہوا قرآن, اس قرآن کو آپ کے سینے میں ہم جمع کر دیں. تو اب اس سے خلق کر لینا بھی ہمارے لیے اختیار میں ہے. اے نبی اگر ہم چاہتے تو لے جاتے اس چیز کو جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب, ثم لا تجد لك علینا وکیلا, پھر آپ نہ پائیں اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی بھی کارساز کہ جو آپ کو واپس دلوا دے, کوئی نہیں ایسی چیز جو ہم پر وہ دباؤ ڈال سکے کہ ہم یہ واپس آپ کو دینے پر مجبور ہو جائیں. معاذ اللہ, الا رحمت من ربک, ایسا کیوں نہیں ہو رہا, تیرے رب کی رحمت کی وجہ, یہ تیرے رب کی رحمت ہے. ان فضل ہوں کان علیہ کا کبیرا, اور اے محمد آپ پر تو آپ کے رب کا جو فضل ہے بہت بڑا ہے, بہت بڑا فضل ہے جو آپ پر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کل نہیں سب آپ الانس والجن والا یاتی وجس سے حاضر قرآن, اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائیں اپنی قوت سے نجتما کر لیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر سکے, لا جاتی نبی جس سے ہی ولو کال باز ہم نے باز الظہیرہ, نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے کتنے ہی مددگار بن جائے. میں نے عرض کیا تھا یہ برسبیل تنزل ہے, یہاں گویا کہ پورے قرآن کے مثل کی نفی کی جا رہی ہے. سورہ ہود میں 10 سورتیں, سورہ یونس میں 1 سورت,
اور پھر سورہ بقرہ میں بھی ایک سورت فاتو بے سورت لے آؤ ایک سورت کس میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ یہ مضمون پہلے بھی آیا تھا اور یہاں بھی آیا ہے اور یہ آیت جو کہ تو آئے گی تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ سورہ کہف میں بھی یہاں ہے فی هذا القرآن من كل مثل وہاں یہ ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فی هذا القرآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ تو یہاں للناس پہلے ہے وہاں للناس بعد میں اتنا فرق ہوگا ورنہ جو کہ تو جو آیت سورہ کہف میں بھی ملے گی اور ہم نے تو گردش کی ہے اس قرآن نے لوگوں کے لیے ہر مثال کی ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح یہ بات ان کے دلوں میں اتر جائے فابا اکثر الناس الا کفورا تو اکثر لوگ جو ہے انکاری ہے مگر کفران نعمت کی پر اڑے ہوئے ہیں وہ کسی اور چیز کے لیے تیار نہیں سوائے کفر کے وقالوا لن نؤمن لك یہ مضمون وہ آ گیا ہے جو بارہا میں نے حوالہ دیا تھا کہ وہ کس قسم کے موجزے مانتے تھے حضور سے وہ یہاں تفصیل سے آ گئے وقالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من الارض ينبوعا وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے اے محمد آپ پر یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے اس سرزمین مکہ میں سے سنگلاب زمین میں سے چشمہ نکال دیں فوراً کہے کہ یہاں سے چشمہ نکل آئے اور چشمہ نکل آئے سب کو ہم مان لیں گے کہ آپ رسول ہیں اور تقول لك ذلت من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا یا آپ کے حکم سے فوراً آپ کے لیے ایک باغ جو ہے کھجوروں کا وہ یہاں مکے کے اندر بن جائے اور بلکہ کھجوروں کا نہیں انگوروں کا بھی اور اس کے اندر آپ نہریں بھی بہا دیں کہ چل رہے ہو بہترین ایک باغ جس میں چشمے بھی بہ رہے ہیں اور اس سے تو سما سما کا لینا کی سفر یا پھر آپ آسمان کو گرا دیں ہمارے اوپر جیسے کہ آپ کا خیال ہے کہ آسمان گر سکتا ہے یہ سورہ سبا میں آئے گی آیت ان نسا مقصد بہم الارض او نسخت علیہ القصف من السماء تو فرمایا کہ اگر آپ کو ٹکڑا آسمان کا ہم پر گرا کر دکھا دیں اور کافی باللہ والملائکہ قبیلہ یا جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے قیامت کے دن پھر کیسی ہوگی تو لے آئیے اللہ کو اور فرشتے کو جو ہے وہ ہمارے سامنے لے آئیے اور یہ پورے علاقہ بیت المن جو پروٹین یا یہ نہیں تو کم سے کم آپ کے لیے محل ایسا ہو جائے سنہری محل ہو سونے کا بنا ہوا ہو اور کرتا استعمال اگر آسمان میں کر دکھائیے بلندوں میں نہ روکیے تھا اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے حتیٰ تلس لا رہے نہ کتاب الگ رہو یہاں تک کہ آپ اتار کر دکھائیں ہم پر ایک کتاب جسے ہم پڑھیں جہاں یہ کتاب نازل ہوئی ہے کل سبحان ربی ہل کل کو اللہ بشر رسولا اے نبی کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب میں نے اس کے سوا کیا دعویٰ کیا ہے کہ میں تو بشر ہوں اور رسول ہوں میں نے خدائی کا دعویٰ کب کیا بدبختوں یہ تم مطالبہ مجھ سے کب کرو جب میں نے کہا ہو کہ کل طاقت میرے ہاتھ میں ہے کل خدائی اختیار میرے ہاتھ میں ہے کل غیب کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں تو میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا میرا دعویٰ تو کیا ہے ہل کل تو اللہ بشر اور رسولا میرا دعویٰ یہ ہے میرا موقف یہ ہے کسی سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے بات اس کے دعوے کے مطابق میں نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا میں نے رسالت کا دعویٰ کیا میں نے یہ کہا ہے کہ میں بشر ہوں اور رسول میں انسان ہوں البتہ یہ کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر تمہاری طرف بھیجا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آتے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا مگر اس بات سے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا یہ رسول بشر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا پہلے لوگوں کے سامنے رسول بشر موجود تھے انہوں نے بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کیا اور آج ہمارے ہاں جو رسول مانتے وہ بشر نہیں مانتے تو رسالت کے بنا پر بشریت کا انکار اور بشریت کی بنا پر رسالت کا انکار یہ دونوں برابر کے جرم ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں اس لیے کہ بنیادی مرض تو وہی ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا وہ یا رسول بشر نہیں ہو سکتا بات تو ایک ہی ہوئی یہ تو یہ کہ ادھر سے یا ادھر سے ایک ہی بات ہے ایک ہی گمراہی ہے ایک ہی ضلالت ہے صرف یہ کہ اس کے دو مختلف ورژن ہیں دو ایڈیشن تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا اب آس اللہ بشر کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا قل لو کان فی الارض ملائکۃ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے بس رہے ہوتے یمسون مطمئنین جو یہاں چل پھر رہے ہوتے اطمینان کے ساتھ یعنی فرشتے آتے جاتے تو ہیں لیکن یہاں آباد تو فرشتے نہیں ہے وہ آئے اپنے کسی حکم کی تنقید کے لیے اور کوئی جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس کی تنقید کے بعد روانہ ہو گئے لیکن اگر وہ یہاں آباد ہوتے مطمئن ہو کر چل پھر رہے ہوتے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا تو پھر ہم ان پر آسمان سے فرشتے ہی کو بھیج کے رسول بنا کر لیکن جب انسانوں کی ہدایت درکار ہے انسانوں پر حجت قائم کرنی ہے انسانوں کو ابلاغ اور تبلیغ کا پتہ کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو انسان ہی ہونا چاہیے
انسان کسی راستے پر چل کر دکھا دے تو حجت قائم ہوگی کہ ہاں یہ قابل عمل ہے. فرشتہ چل کر دکھا دے تو انسانوں پر حجت کیسے قائم ہوگی؟ فرشتے کو نہ پیٹ لگی ہوئی نہ جاتا نہ جورو نہ جاتا, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو پھر نیکی ہی نیکی ہے, خیری خیر ہے, بھلائی بھلائی ہے. یہ تو انسان کر کے دکھائے کہ ہو بھی وہ صاحب عیال بال بچوں دار بھی ہو, اسے بھی پیٹ لگا ہوا ہو, وہ بھی زمین پر چلتا پھرتا ہو, پھر وہ حق پر قائم رہ کر زندگی گزار کر دکھا جائے تو حجت قائم ہوتی ہے. لہٰذا یہ فلسفہ ہے رسالت کا بہت اہم. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, ربی کہہ دیجئے کافی اللہ گواہ میرے اور تمہارے مابین. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, یقیناً وہ اپنے بندوں کے ساتھ باخبر بھی ہے اور دیکھ رہا. ومن یہد اللہ فہو الموقت, اور جو کوئی اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہوتا ہے ہدایت یافتہ. ومن یضلل فلن تجد له اولیاء من دونہ, اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تم نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی حمایت اس کے سوا. اور ہم انہیں جمع کریں گے, اٹھائیں گے قیامت کے دن کہ وہ ان کے چہروں کے بل اوندھے پڑے ہوئے اندھے ہوں گے, گونگے ہوں گے, بہرے ہوں گے. فماواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانا جہنم اور دوزخ ہوگا. کلما خبت جدناہم سعیرا, جب بھی وہ جہنم کی آگ کچھ ٹھنڈی پڑنی لگے گی تو ہم اس کو اور بہکا دیں گے اور بہا دیں گے. لال کا جزا ہوں بے اندر ان کا کرو, یہ ان کا بدلہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیات نہ ہماری آیات کا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, اور انہوں نے کہا کہ کیا جب کہ ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا. آئینہ لمبوسوں خلقا جدیدا, یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے صورت میں, تو کیا ہم ہو جائیں گے پھر دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے ایک نئی تخلیقت میں. اولم یروا, کیا انہوں نے دیکھا نہیں. ان اللہ الذی خلق السماوات والارض, کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے. قادر علی ان یخلق مثلہم, وہ قادر ہے اس پر کہ وہ ان جیسوں کی تخلیق کر سکے. وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ, اور اسے اس کے لیے وقت معین کر دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. فاما الظالمون الا کفورا, کفورا تو یہ ظالم انکاری ہے سوائے ناشکری کے, ناشکری کے سوا کسی اور روش کا کوئی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. قل لو انتم تملکون خزائن ربی, خزائن رحمت ربی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مالک ہو جاتے, مختار ہو جاتے, تمہیں اختیار مل جاتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا, اذن لم تسم خشیت الانفاق, تو تم کو روک لیتے اس کو, بند کر دیتے اس کے دہانے کو, کسی کو اس میں سے ایک پائی بھی نہ دیتے اس کے خرچ ہو جانے کے اندیشے سے. تمہارا بخل خود کر دیتا ہے. وکان الانسان قطورا, اور انسان کو بہت ہی دل کا تنگ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اس صورت کی خاص ترتیب ہے, اس کو سمجھ لیجیے. پہلے رکوع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر تھا بڑے اہتمام کے ساتھ, خاص طور پر ان کی تاریخ کے چار ادوار, دو عروج دو زوال. اب آخری رکوع میں پھر تاریخ ہے بنی اسرائیل کی طرف, لیکن تاریخ بنی اسرائیل کا ایک امت کی حیثیت سے آغاز جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے سکتے ہیں جنہیں تورات عطا کی گئی. وہاں تو بعد کی تاریخ کا تذکرہ تھا, یہاں ان کی ابتدا کا ذکر. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور ہم نے موسیٰ کو عطا فرمائی تھی نو روشن دلیلیں, نشانیاں, نو روشن معجزے. فصل بنی اسرائیل, یہ سورہ آراف میں ہم سب پڑھ چکے ہیں. نو معجزات کون کون سے تھے؟ ایک تو وہی دستے, ایک آپ کا وہ جو ہاتھ کا روشن ہو جانا, دوسرے یہ کہ آسا کا کام بن جانا, پھر وہ جو طوفان اور جراد کڈیوں کا معاملہ, پھر کومل کچڑیاں جو ان میں آئی, خون والا معجزہ. یہ مختلف معجزے ہیں کہ جن کا آیات المفصلات جن کا ذکر آ چکا ہے سورہ آراف میں. ہم نے نو معجزے دکھائے. فصل بنی اسرائیل جاہم, تو ذرا پوچھو ان بنی اسرائیل سے جب وہ آئے تھے ان کے پاس کہ کیا ماجرہ ہوا تھا اس وقت. فقال لہ فرعون, تو کہا تھا اس سے فرعون نے, انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا, اے موسیٰ میرا تو خیال یہ ہے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے, تم سحر زدہ انسان ہو. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر, حضرت موسیٰ نے بھی ترکی و ترکی جسے کہتے ہیں وہ جواب دیا ہے. انہوں نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہے, فرعون کو خوب جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو نہیں اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے. ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر, اور ان کو اتارا ہے آنکھیں کھولنے کے لیے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا, فرعون نے کہا تھا کہ اے موسیٰ میرا خیال ہے کہ تم سحر زدہ ہو. جواب دیا موسیٰ نے, میرا خیال یہ ہے فرعون کہ تم ہلاک ہو کر رہو گے, بربادی جو ہے وہ تمہارے سر پر مسلط ہو چکی. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا, فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ, یہ وہ لفظ پھر آ گیا, اس لیے میں نے فض کی زیادہ وضاحت کی تھی. انہوں نے چاہا کہ انہیں گھبرا دے, ان پر روب کاری کر دے, مرعوب کر دے انہیں زمین میں. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا, تو ہلاک تو ہم نے غرق کر دیا اس کو بھی اور جو اس کے ساتھی تھے سب کو. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ, اور ہم نے کہا اس کے بعد بڑی اسرائیل سے اب بچو اس زمین میں رہو پھلو اور پھولو. پیدا جا باد آخرت یہ وادی کم لطیفہ, اور جب وہ آخرت والا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو لپاٹ لپیٹ کر لے آئیں. یہ لفافہ جو ہمارے الگ بنا ہے لطیف لپیٹ لینا کسی چیز کو سمیٹ لینا, اس کے بارے میں ایک رائے ہے کہ صاحب کی اور مجھے بھی اس سے اتفاق ہے. جہاں تک تو اس کا ظاہر مضمون ہے وہ تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ آخرت میں تو سبھی نپٹ جائیں گے اور سبھی جائیں گے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جائیں گے. لیکن انہی الفاظ میں ایک اشارہ ہے بنی اسرائیل کی آخری تباہی کا. یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پھیلے ہوئے ہوں گے ایک وقت آئے گا آخرت کے قریب قیامت کے قریب کہ ان سب کو سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا, اور وہ ہے اسرائیل کی ریاست جو اب قائم ہوئی ہے. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ بڑا دبدبہ انہیں حاصل ہو گیا, بڑا سلطنت حاصل ہو گیا اور ان کے لیے بڑی عزت ہو گئی. حقیقت میں جھاڑو پھیر پھیر کر یہودیوں کو اللہ تعالیٰ پورے قرآن سے یہاں جمع کر رہا ہے, اس لیے کہ یہ ان کا اجتماعی قبرستان بننا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول یہاں ہوگا اور ان سب کو لپیٹ کر ایک جگہ پر جیسے کہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر کر دیا جاتا ہے پھر آگ دکھائی جاتی ہے, یہ در حقیقت سب لپیٹ کر لائے جا رہے ہیں سمیٹ کر اور لپیٹ کر وہاں پر تاکہ پستہ زمین برتن زمین چکا دیا جائے اور ان کی اپنی اس سرزمین کے اندر ان پر اللہ تعالیٰ کا آخری عذاب نازل ہو, اور وہ بھی انہی کے رسول کے ذریعے حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے. تو ان کو ان کی طرح رسول بنا کر بھیجا گیا. بالحق سے انزل نہ ہو بالحق سے نزل, اس آیت میں جو زور ہے کاش کے اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو اس کا ایک تاثر جو ہے کل پر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے, یہ کھیل نہیں ہے. وما ہوا بالحزن, یہ تماشا نہیں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین, اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو زمین رسوا کرے گا. لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے. ما قدر اللہ حق کا قدر, میں نے شروع میں تقریب اسی لیے کی تھی, اور میرا وہ کتاب کا جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, اللہ توفیق دے تو پڑھیے اس کو اس ماہ مبارک میں. اس قرآن کے حق کو پہچاننا اور اس کی قدر و منزلت کو جاننا کتنا ضروری ہے. وبالحق انزل اللہ وبالحق نزل, اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے حق کے ساتھ اور یہ اترا ہے حق کے ساتھ. اس میں جو فصاحت ہے, جو بلاغت ہے, جو خطابت ہے, اس کا کوئی بھی ذرا سا بھی اگر اپریسیشن کی صلاحیت ہو تو انسان لرز اٹھتا ہے. سرار صلاح اللہ مبشر و نذیرا, اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر مبشر و نذیر بنا کر, بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے. وہ قرآن الفرق نہ ہونے تکرا ہوا سے اللہ مبسن, اور یہ قرآن وہ ہے جسے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا, ایک دم نہیں اتار دیا, تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو بکتے بکتے سے. اس پورے قرآن کا تحمل اور انسانی بے ایک وقت نہیں کر سکتی, بلکہ اے نبی خود سورہ فرقان میں یہ مضمون آ جائے گا. آپ کے قلب مبارک کے لیے بھی اس کا تحمل جو ہے اگر یہ ایک بار بھی نازل کر دیا گیا ہوتا تو آسان نہ ہوتا, اسی لیے ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. قرآن فرق نہ ہونے تک نہ ہوں والے ناط اللہ مفتن بنزل نہ ہو تنزیلا, اور ہم نے اس کو اتارا ہے بشکل تنزیل. تنزیل ہوتا ہے تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. قل آمنوا به او لا تؤمنوا, یہ آپ اس طریقے سے ان آیات کو پڑھیے اور سنیے جیسے کہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. یہ صرف ان سے خطاب نہیں تھا جو اس وقت مخاطب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن تو ہے قبر العباد تک کے لیے. اے لوگو, اے نبی کہہ دیجئے ان سے اس پر ایمان لاؤ چاہے نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبل, ہی جن کو پہلے سے علم عطا ہوا ہے, اذا یتلا علیہم, جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے, یا پھر رول للاذقان سجدا, وہ اپنی تھیلیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا, اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار. وَإِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا, یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا تھا, یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ایک نبی آخری زمان آئیں گے, ان پر میں اپنی وہ کتاب آخری اور کامل کتاب اتاروں گا. انہیں چونکہ یقین تھا تو انہیں جب قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ اس شدت تاثر میں اور جذبہ گریہ جو ہے ان پر طاری ہوتا ہے, اور وہ اپنی تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں سجدوں کے اندر. اور اس کے بعد فرمایا یخرون للاذقان یبکون, گرتے ہیں وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے. ویزیدہم خشوعا, اور اس قرآن سے اضافہ ہوتا ہے ان کے اندر ان کے خشوع اور خضوع میں سجدہ کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن, اے نبی ان سے کہیے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکار لو, خواہ رحمان کہہ کر پکار لو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, اس کو بھی تم پکارو گے یہ جان لو کہ کل اسماء حسنی اسی سے, تمام کمالات اور محاسن کی جامع ذات اسی سے, تمام بھلائیاں, تمام کمالات, تمام محاسن اس میں بتمام و کمال موجود ہیں. بلا تجھر بھی خلاط کا بلا کے خاطب لیا، اور نہ بلند آواز کے ساتھ زیادہ بلند آوازی سے اپنی نماز پڑھا کرو، اور نہ ہی بہت ہی پست آواز میں، وقت بے نظال کا قبیلہ، بلکہ اس کے درمیان درمیان کی روش ہونی چاہیے۔ نماز آدمی پڑھے بارہ جماعت میں جب پڑھ رہا ہے تب تو یہ شکل نہیں ہوگی، امام پڑھے گا اور آپ خاموش رہیں گے بالکل، لیکن یہ کہ عام حالت میں نماز پڑھے آدمی تو اتنا ضرور کہ خود سن لے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تاکہ یہ کہ اس کے اپنے کان بھی زبان تو کہہ رہی ہے لیکن یہ کہ اس کے اپنے کان بھی اس سے بہرابر ہو اور اس کے انوار سے اس نہ کچھ مستفید ہو جائے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہیے کہ کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے اس کا کوئی ساتھی بادشاہی میں، وہ مختار مطلق ہے، اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حاکم مطلق وہی ہے، کسی اور کو وہ اپنی حکومت کے اندر ساتھی بنانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مضمون آئے گا سورہ کہف میں بھی، ولا یشرک فی حکمہ احدا، کسی کو وہ شریک کرنے کو تیار نہیں ہے اپنی حکومت کے اختیار میں۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے کمزوری کی بنا پر، ذرا لفظ دوست کے ولی تو ہے، ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اور یا اللہ جو ہے وہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، تمام مومن مومن صادق ہو، مخلص ہو، متقی ہو، وہ اللہ کے ولی ہے۔ لیکن یہ جان لیجیے کوئی ولی اس کا کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی جیسے تم اپنے دوستوں کی غلط اور ناروا بات بھی مانتے ہو، کیوں کہ تمہیں ضرورت ہے کہ کبھی دوست تمہارے آڑے وقت میں کام آئے، کبھی تم جو ہے اس کی مدد سے محتاج ہو جاؤ گے، لہذا تمہیں دبنا پڑے گا۔ اللہ کے ولی ہے لیکن ایسا کوئی ولی نہیں جس کے سامنے اللہ کو دبنا پڑے، جس کی کہ اس کو کوئی احتیاج ہو اور اس کی کوئی ناروا بات بھی اسے ماننی پڑے اس وجہ سے کہ یہ بہرحال میرا دوست ہے لہذا اس کی بات سے میں ٹال نہیں سکتا، یہ تصور نکال دو، باقی اللہ کے ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من اولیائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دوستوں میں سے بنائے، لیکن یہ کہ کوئی اس کا دوست اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ وَكَبِّرْ ہو تکبیرا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے، اور تکبیر کے معنی صرف اللہ اکبر کہنا نہیں ہے، اس کی بڑائی کرو، اس کی بڑائی کرو یعنی وہ نظام قائم کرو جس میں اس کی بڑائی مسلم ہو، اس کا اختیار مطلق تسلیم کیا جائے، اس کے حکم سے بالا کر کسی کا حکم نہ ہو، اس کے اختیار سے اعلیٰ کوئی اور اختیار نہ ہو، وہ نظام جن سے قائم کیا جائے جس میں واقعتا اللہ کی بڑائی نافذ ہو جائے، یہ ہے تکبیر کا مفہوم۔ تو اس آیت میں نوٹ کیجئے، دو مثبت انداز ہیں توحید کے اور تین منفی انداز ہیں شرک کی نفی کے۔ توحید کا مثبت انداز نمبر ون، الحمدللہ، کل محاسن کمالات وہ اللہ ہی کی ذات میں ہے، تکبیر ہو تکبیر بڑا کرو اسے جیسا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے، یہ تکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہو جائے۔ اور تین جو ہے نفی سے یہ اس بات کو کیا جا رہا ہے، اللہ کی ذات سے صرف کی نفی، لم یکن لہ لم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا، لم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے حکومت کے اختیار میں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی اس کا دوست نہیں ہے کسی کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک آیت کو بھی اگر واقعی ہمارے دلوں کے اندر نقش کر دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ توحید قانون ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے توحید کا، جس پر کہ یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الوسیعۃ الحکیم۔
اور کہہ دیجیے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، ممن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اور جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے تو اللہ اپنے اختیار نہیں ہے اور نہ ہی میری کوئی غرض ہے کوئی ذاتی غرض کہ کسی سے وابستہ ہو بات ہوگا. یہ تو حق ہے جو میں نے پیش کر دیا تمہارے رب کی طرف سے میرے پاس آیا میں نے تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیا. اب ہر سب کا اختیار ہے سمجھ جا پر مومن سمجھ جا پر یقو ان نہ دیکھا نارا ہم نے تیار کی ہوئی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیه ابدا صدق الله العظيم. تمہیدی گفتگو میں کر چکا ہوں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف دونوں کے ضمن میں, اب بلا کسی تمہید کے ہم آگے چل رہے ہیں. صرف ایک بات یاد آئی ہے اور وہ ضروری ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس سورت کا پڑھنے والا اور بالخصوص اس کی ابتدائی اور آخری آیات کا پڑھنے والا دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا. وہ دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے وہ بات بہت تفصیلی ہو جائے گی. در حقیقت دجل کہتے ہیں کسی شے پر کوئی ایسا پردہ ڈال دینا جو اس کی حقیقت کو چھپا لے. دجل اور فریب یہ لفظ اردو میں مشامل ہے. تو دھوکا اور فریب جو ہے وہ دجل ہے, کسی شے کی اصل حقیقت کو چھپا دیا جائے کسی چیز سے, ملمہ چڑھا دیا جائے کسی چیز پر. دجالیت در حقیقت نام ہے اس کا کہ انسان اس دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس پر اس درجے فریفتہ ہو جائے کہ آخرت سے واپس ہو جائے, اس کی اصل حقیقت کو وہ بھول جائے. دجالیت اصل میں یہ ہے, اور یہ دور جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ دجالی فتنے کا دور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سائنٹیفک علوم نے اتنی ترقی کر لی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی اتنے آگے جا چکی ہے کہ اب یہ چیزیں انتہائی مرعوب کن ہو چکی ہیں نوع انسانی کے لیے, اور انسان بالکلیہ انہیں کا گرویدہ بن چکا ہے, اور ان چیزوں میں مشغول ہو کر وہ اللہ کو بھول گیا, آخرت کو بھول گیا, اپنی حقیقت کو بھول گیا. تو گویا کہ یہ علم جو اپنی جگہ پر غلط نہیں ہے صحیح ہے, لیکن اس علم کے ساتھ دین کا معاملہ بھی چلتا رہتا, ایمان کی بات بھی چلتی رہتی, یہ بھی معلوم ہوتا کہ یہ قوانین جو ہے فطری و طبعی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, سب کے اس میں کوئی حرج نہیں تھا. گویا کہ دونوں آنکھیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں جو میں نے عرض کیا تھا اسی لیے اہمیت کے ساتھ توجہ دلائی تھی کہ اس کے شروع میں ذکر ہے علم الاسماء کا, علم آدم الاسماء کلہا, در حقیقت یہ وہ علم ہے مادی علوم کا سرچشمہ کہ جو آدم میں وضعیت کر دیا گیا تھا اور اسی کی ایکسپرولیشن ہے, اسی کا ظہور ہے کہ جو ہو رہا ہے. یہ جتنے سائنٹیفک علوم ہیں وہ سب اسی کا ظہور ہے. اور اس سکون کے آخر میں وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب ایک ہدایت ہے جو وہی کے ذریعے سے دے دی جائے گی, تو جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ تو خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ دو سرچشمے تھے انسان کے لیے علم کے. اسی لیے بنی اسرائیل میں نے توجہ دلائی تھی کہ علم دو ہی طرح کے ہیں, یا مادی علوم اور یا پھر دینی علوم. مادی علوم کا سرچشمہ کیا ہے؟ سم اور بصر. جو آبزرویشن آپ کرتے ہیں, سینس ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اس سے انفر کرتے ہیں, نتیجے نکالتے ہیں, قوانین طبیعت کی دریافت کرتے ہیں, قواعد طبیعت کو اپنے گرفت میں لاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ سم اور بصر سے اس کا سارا تعلق ہے. اور وہ دوسرا جو ہے دل سے, کہ جو انبیاء کے قلوب پر اللہ تعالیٰ نے علم نازل فرمایا وہ علم وحی ہے. تو یہ دو سرچشمے ہیں. لیکن اس دور میں جتنے ہم سانس لے رہے ہیں اس میں انسان نے ایک آنکھ بند کر لی, وحی کی طرف کوئی دلچسپی نہیں. آسمانی علوم جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی اس سے کوئی اعتنا نہیں. ساری دلچسپی جو ہے مادی علوم سے اور سائنس سے ہے. اس کا جو ان بیلنس ہوا ہے, عدم توازن, اس کا حال یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ سارے سائنس کے علوم کا جو ماحصل ہے وہ تباہی, ہلاکت, بربادی. اس وقت دنیا نے اتنا ساز و سامان ہلاکت کا جمع کر لیا ہے کہ اگر کہیں غلطی سے اتفاقاً کوئی جنگ چھڑ گئی تو نوع انسانی ختم ہو جائے گی. یہ سب ایک خودکشی کا سامان ہے جو انسان نے فراہم کیا ہے. اسی لیے دجال کا جو نقشہ احادیث میں آتا ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ قواعد طبیعہ پر اس کو انتہائی اختیار حاصل ہو جائے گا. وہ لکو دک سہرا میں کہے گا کہ بارش برسے اور بارش برسے گی, لکو دک سہرا میں کہے گا کہ فصلیں اگیں اور فصلیں اگیں گی. اور آج وہ کر کے دکھا دیا یہودیوں نے, جو کچھ فلسطین میں انہوں نے صحراؤں کو بدلا ہے وہ واقعتاً وہ جو حدیث کے اندر نقشہ آیا ہے رائے نہیں, اس کا عملی جو ہے نمونہ سامنے آ رہا ہے. دجال کا گدھا وہ ہوگا جس کا ایک قدم ہوگا مدینہ میں تو ایک ہوگا بیت المقدس میں. اب آپ تو یہ ہوائی جہازوں کی اڑان جو ہے یہاں سے چھلانگ لگا کر کہاں جا رہے ہیں, اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے جو اپریٹس ہیں, کہ جو سینسٹیو اپریٹس ہیں, رڈارز جو ہوتے ہیں وہ دونوں بازوؤں کے اینڈ پر ہوتے ہیں, یہی ان کے کان ہیں. اور ذرا ان دونوں کے فاصلہ ناپتے چلے جائیے, 40-80 ہاتھ کے فاصلے آپ کو مل جائیں گے. وہ ساری چیزیں کہ وہ دجال کسی آدمی کے دو ٹکڑے کرے گا اور پھر اس کو سی دے گا, اور وہ آج وہ آپ کی سرجری اس انتہا پہ پہنچ چکی ہے کہ پورے انسان کو کاٹ دیجیے اور پھر جوڑ دیجیے, اس کا امکان ہو گیا. آپ دل کے تو ایسے آپریشن کر رہے ہیں, یا کھیل تماشا بن گیا بائیں ہاتھ کا, بائی پاس جو ہے بائیں ہاتھ کا کھیل جس کو کہتے ہیں وہ آج ہو رہا ہے پوری دنیا میں. یہ طرح کی حقیقت کیا ہے کہ مادی قوتوں پر انسان کا تسلط بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے ساتھ اس نے ایمان اور اخلاق اور عمل صالح بھی اگر بیلنس ہو کر چلتے, متوازن, جس میں بھی ترقی ہوتی تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن ہوا یہ ہے کہ انسان کا ایک پہلو بالکل پیچھے رہ گیا, دوسرا پہلو جو ہے آؤٹ آف پروپورشن گرو کر گیا. یہی وجہ ہے کہ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی, یعنی دو علم جو دو آنکھیں انسان اللہ نے عطا فرمائی تھی ان میں سے ایک آنکھ بند ہے, ایک آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے. مادیت کی آنکھ کھلی ہوئی ہے, روحانیت کی آنکھ بند ہے. اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف سارا کفر. تو اس جدید دور کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کفر. یوں سمجھیے کہ اس کی علامت, اس کا سمبل جو ہے وہ کفر. اللہ, آخرت, وحی, ان سب چیزوں کا انکار, اور سارا جو ہے انسان کا ساری توجہ اور دلچسپی جو ہے وہ صرف ان مادی علوم کے ساتھ ہو کر رہ گئی. یہ ہے جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں. اب اس میں مجھ سے کچھ حضرات کہہ بھی رہے ہیں کہ ذرا آپ تعارف کرا دیجئے, یہ کام جو ہے صرف سمجھ لینے کا نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے, بلکہ یہ کہ کمر کسنی ہے کہ اس کو بدلنا ہے. ان لازم لوگ تو وہ ہوتے ہیں چاہے حالات کتنے ہی نامساعد ہو, فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دھارا جدھر بہ رہا ہے, وہ جو کہتے ہیں دان بہ رہا ہے, اس دان کے رخ کو ہم نے بدلنا ہے اور اس کو پھر خدا پرستی کے رخ پر ڈالنا ہے, اس تاریخ کو اور اس کے بہاؤ کو اور تہذیب اور تمدن اور اس کے آگے بڑھنے کو. اس کے لیے اس قرآن کا سہارا لینا ہوگا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس کے لیے کچھ ایسے نوجوانوں کو کمر ہمت کسنی ہوگی کہ اس قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانے کے لیے تیار ہوگا. وہ اپنے بہتر جو بھی ان کے سامنے نظر آ رہے ہیں کیریئر میڈیکل پروفیشن انجینئرنگ اور فلاں اور یہ کمپیوٹر سائنس اور یہ فلاں سائنس, ذرا ان کو ایک دفعہ سوئچ آف کریں اور طے کر لیں کہ اب قرآن پڑھنا ہے, قرآن پڑھانا ہے, قرآن سیکھنا ہے, قرآن سکھانا ہے. اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے جو تین لیول ہیں جو سورہ نحل کے آخر میں ہم دیکھ چکے, سب سے اوپر دلائل کے ساتھ, براہین کے ساتھ, اور وہ حکمت کے ساتھ قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہے. ایک ہے جو کہ معاوضۂ حسنہ کے لیول پر قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ہے, اور ایک یہ کہ جو فرق باطلہ ہے, باطل فرقے, ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ اور مجادلہ کرنا ہے قرآن مجید کی روشنی ہاتھ میں لے کر. تو ان تینوں لیولز پر کام کرنے کے لیے نوجوان درکار ہے. وہ نوجوان کے جو اب اس کو اپنی زندگی کا لائف لانگ ایک بنائے معاملہ, اسی کام کے لیے خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں, اسی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہیں. بہرحال اب اس میں مزید وقت کا اس میں گنجائش نہیں ہے. آپ لوگ خود اپنے طور پر جن کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہو جائے معلوم کیجئے, ہمارا ایک دو سالہ کورس لاہور میں چل رہا ہے, ایم اے ایم ایس سی بی اے بی ایس سی, اس کو دو سال نکال لیں, انہوں نے اور 15 سال 18 سال لگا لیے ہیں تعلیم حاصل کرنے میں, لیکن یہ ہے کہ دین کے لیے 2 سال نکالیں. اس میں کچھ عربی, صرف و نحو, کچھ قرآن حدیث, ابتدائی انٹروڈکشن جو ہے علوم اسلامیہ کا وہ کرا دیتے, اس کے بعد اللہ توفیق دے اور ذوق پیدا ہو جائے, شوق پیدا ہو جائے, تو ذوق و شوق جو ہے وہ اپنا راستہ پھر خود پیدا کر لیا کرتا ہے. ضرورت ایک انٹروڈکشن کی ہے, تعارف ہو جائے اور قرآن انہیں پوزیس کر لے کہ پھر وہ ادھر سے ادھر ہونا چاہیں تو بھی نہ ہو سکے, کہ قرآن مجید نے ان کو گویا کہ اپنے گرفت میں لے لیا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی کچھ لوگ ایسا ہوگا جب صورت حال بدلے گی, اس طرح تبھی پھر کوئی بڑے پیمانے پر بھی کسی تبدیلی کا امکان ہے. قرآن یہاں پہ ہم انجمن صدام القرآن کا اعلان بھی آپ سن رہے ہیں بارہا, وہ یہاں پر بھی انجمن قائم کرنے کا خیال کر لیا ہے, تقریباً ہو ہی گئی ہے, ارادہ ہے قرآن اکیڈمی کو اللہ توفیق دے یہاں کے لوگوں کو, تو یہاں پر بھی وہ قائم کرے اور جلدی قائم کرے. مجھے تو زیادہ وقت لگا ہے لاہور میں, لیکن ایک کام کو پہلی مرتبہ کرنے میں زیادہ دقتیں ہوتی ہیں, جب اس کا ایک پیٹرن سامنے آ جائے تو پھر اس کو دوبارہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. اس کے لیے یہ کہ یہاں بھی آپ لوگ قدر ہمت کرتے, لیکن فوری طور پر یہ ہے کہ نوجوان جو قرآن مجید کی قدر اپنے دل میں پا رہے ہو اس وقت, انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اس کے لیے فوری طور پر, اس لیے کہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ کیا نیک ہے وائل سن شائنز, تو جب انسان کے طبیعت میں ایک آبادگی پیدا ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے, فوری طور پر فیصلہ کرے کہ 2 سال کو ہم لگائیں گے اللہ کے دین کے لیے. جو لوگ بھی اس قسم کا کوئی ارادہ رکھتے ہوں گے پھر مجھ سے ملے, اور وہ سید صاحب کے وقت وغیرہ طے کر کے, جو روزانہ 11 بجے سے 12 بجے کا یا 12 سے 1 بجے تک کا وقت میں نے خالص کیا ہوا ہے, اس سے ملاقات فرمائے, پھر ان کے سامنے مسئلہ آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ سورہ کہف کا آپ تعلق دیکھیں گے کہ خاص طور پر اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بار بار جو ہے یہ کھول کر سامنے لاتی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, کل شکر اور ثناء اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائی, ولم یجعل له عوجا, اور اس نے قطعاً کوئی کمی نہیں رکھی, کوئی ایک پیش نہیں ہے, کتاب مبین ہے, پھر جس راستے کی طرف یہ رہنمائی کرتی ہے وہ صراط مستقیم ہے, کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں, کہیں کوئی کمی نہیں, کہیں ایک پیش نہیں, پہیلیاں نہیں بھجوائی, صاف صاف بات ہے. یہ تو ہم مسلمانوں نے خام کا اسے بند کر کے رکھ دیا ہے اور ایک حیا بنا دیا ہے لوگوں نے کہ اس کو مت کھولنا, اس کو مت پڑھنا. کتاب مبین ہے, اسے کھولو, اسے پڑھو, اسے سمجھو. باقی یہ کہ جہاں کوئی حلال حرام کا مسئلہ ہو وہ علماء سے پوچھے جا کر, اس لیے کہ اس کے لیے ناسخ و منسوخ کا پورا علم ہونا ضروری ہے, حدیث کا علم ہونا ضروری ہے, فقہ کا علم ہونا ضروری ہے, یہ مسئلہ علیحدہ ہے. لیکن یہ کتاب ہدایت جو آپ کے اندر سے جھنجھوڑتی ہے, جو آپ کے اپنے اندر سے ایمان کو اجاگر کر کے لاتی ہے آپ کے شعور کی سطح پر, اصل کام تو یہ ہے. تیمن, یہ کتاب بالکل سیدھی ہے, تاکہ خبردار کرے ایک بہت بڑی سختی سے جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہے, بہت بڑی آفت. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, اور بشارت دے ان مومنوں کو جو اچھے عمل کرتے ہو کہ ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہے. اب یاد آ گیا ہوگا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی آخری آیات کیا تھی, ان ہاد القرآن یہدی للتی ہے اصلت ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. یہاں کیا ہے, ان لهم اجرا حسنا, صرف یہ فرق مضمون نہیں ہے. ما کسی نفی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وہ اجر جو ہے عارضی نہیں ہوگا, دائمی ہوگا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور خبردار کر دے, ڈر سنا دے ان کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا یا بیٹی بنایا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں, کوئی سند نہیں, کوئی دلیل نہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ, نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس. قَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ, بہت بڑی ہے بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے, یعنی بڑی گستاخی کی بات ہے اللہ کی جناب میں. ان یقولون الا کذبا, وہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ. کس طرح, فلعلک باقی نفسک علی آثارہم, تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, اگر یہ ایمان نہیں لا رہے اس کتاب پر, اس بات پر, افسوس کے وجہ سے, یعنی افسوس کی وجہ سے شاید اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے. یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. اسفا کا تعلق جو ہے باقی رقص کا, کہ کیا آپ ان کے پیچھے اس رنگ رکھتے اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے اس قرآن پر, اس حدیث پر. یہ حدیث اللہ ہے, یہ اللہ کی حدیث ہے, اور جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث الرسول ہے, حدیث النبی ہے, تو اللہ کی بات ہے. یہ جو اس پر ایمان نہیں لا رہے, شاید آپ اس پر رنگ اسلوے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے, ہلاک کر دیں گے. اب اگلی آیت جو ہے ساتویں آیت, یہ ہے جو اس سورت کے عموج کو معین کرتی ہے, اور یہ مضمون ہے جو بار بار اس سورت میں آئے گا. لوٹ کر اسی مضمون کی طرف جو ہے پھر سورت جو ہے رجوع کرے گی. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها, ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا سنگھار, اس کے لیے زینت, زیبائش, آرائش. یہ نبل وحم ایہم احسن عملا, تاکہ ہم انہیں جانتے پرچے آزمائے کہ کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والے. دنیا میں یہ ساز و سامان, یہ مال و اسباب, یہاں کی نعمتیں, یہاں کی زیبائشیں, یہاں کی آرائشیں, یہاں کے محل, یہاں کی لمبی لمبی کاریں, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دل کو موہ لینے والی ہیں, جو انسان کے اپنے اوپر فرشتہ کر لینے والی ہیں. بس کسی میں آزمائش ہے کہ آیا انہیں پر ریچھ کر رہ گئے اور اسی عرو سے ہزار داماد کے تم بھی عاشق ہو گئے, جن سے جراگیر کے اسیر ہو گئے, یا یہاں رہتے ہوئے بھی تم نے اللہ سے دل لگایا, نہ اس سے لگائی, محبت اس سے کی, مطلوب مقصود اس سے جانا, کہ لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ. تو یہ اگر ہے لا محبوب الا اللہ, یہاں رہتے ہوئے پھر تم اللہ ہی کے پجاری اور اسی کے محبت کرنے والے بنو تو کامیاب, اور اگر اسی میں دل ہو کر رہ گئے اور اسی کے دل سے جرا جیب کے اسیر ہو کر رہ گئے تو ناکام. یہ مضمون جو ہے شعر اگر سے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس مضمون کی بڑی خوبصورت کرائے میں اس کے تعبیر ہے کہ رخ روشن کو آگے سما رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں, ادھر جاتا ہے دیکھو یا ادھر کروانا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو تو حجابات میں رکھا, اپنے حسن کا ظہور تو ہے جو اس کائنات میں ہو رہا ہے, لیکن خود ذات باری تعالیٰ پردے میں ہے, اوٹ میں ہے, یا ہمیں پردے میں کر دیا ہے, اور یہ بیماری سے آرائی سے ہمارے سامنے ہر امتحان لیا ہے کہ ادھر جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں. اب یہ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں, یہ کل امتحان ہے در حقیقت انسان کا, کہ رخ روشن کے آگے سمے رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر کروانا آتا ہے. زینت اللہ, اگر اس دنیا میں زیبائش آرائش نہ ہوتی تو کون اس کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کرتا, پھر تو سب اللہ ہی کے بنے ہوتے, اللہ والے بنے ہوتے. لیکن اس میں کشش ہے, یہ کھینچتی ہے, یہ اپنے اوپر فرشتہ کرتی ہے, اس میں بہت کچھ انسان کی دلچسپیوں کا سامان ہے, کبھی امتحان ہے, مطلب امتحان کا ایسا ہوتا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور ہم جو کچھ اس پر ہے اس کو بنا کر چھوڑیں گے میدان تکیل, کچھ نہیں رہے گا, وہاں سب صاف ہو جائے گا. جب قیامت آئے گی معلوم ہوگا کہ ساری جیسے کہ کوئی کھیتی کٹ چکی, تو اب جو وہاں منظر ہوتا ہے ویرانی کا, وہ منظر ہوگا, وہ دن آئے گا کہ دنیا کے یہ سارے دیر رات اور گہنے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. ہم حسد کا اللہ صاحب القاف الرقیم کہانی میں نایات نہ حجبا. کیا تم سمجھتے ہو کہ کھوہ اور غار والے یا وہ کہ جن کے نامے کی تختی لگا دی گئی تھی وہ ہماری نشانیوں میں کوئی بہت ہی تعجب خیز نشانی تھے؟ یہ اصحاب کہف کا سوال کیا گیا تھا, میں یاد کر چکا ہوں, اب اس کا جواب آ رہا ہے. اصحاب کہف کون تھے؟ مجملا یہ جان لیجئے کہ جس پر زیادہ یعنی اجماع ہے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ابتدائی جو تبلیغ کا دور ہے, ان کے رفع سماوی کے بعد ان کے حواریین نے جو تبلیغ کی ہے, اس تبلیغ کے دوران کسی ایک بستی شہر میں کچھ نوجوان ایمان لے آئے توحید پر اور انہوں نے صرف سے توبہ کر لی. لیکن مملکت اور سلطنت جو ہے وہ مشرکین کی تھی, بادشاہ مشرق تھا اور غالباً یہ رومن امپائر ہی کا کوئی علاقہ ہے اور ترکی کا جو علاقہ ہے ایشیا کوچک, وہاں یہ واقعہ پیش آیا. اب وہ جب صرف کو چھوڑ کر موحد بن گئے, ان کی پیشی ہوئی اس مشرق بادشاہ کے ہاں. اس بادشاہ نے آخری الٹیمیٹم یہ دیا کہ 24 گھنٹے کی تمہیں مہلت ہے, اگر تم پاس نہیں آئے اور واپس نہ آئے اپنے آبائی دین میں تو تمہیں سب کو پھانسی دے دی جائے. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں, تو طے یہ کیا کہ چلیے اب شہر چھوڑ کر ہم کہیں پہاڑ کی کھوڑ میں کسی میں گھس جاتے ہیں جان بچانے کے لیے, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شکل ہمارے لیے پیدا کرے. وہاں وہ گئے, اللہ نے ان پر ایک نیند جاری کر دی, 300 برس تک وہ وہاں سوتے رہے. اس کے بعد وہ اٹھے, اللہ نے انہیں اٹھایا. اب انقلاب آ چکا تھا, رومن امپائر خود جو ہے حضرت مسیح کا دین قبول کر چکی. آپ کو معلوم ہے کہ رومن امپائر میں انبلاک جو ہے وہ قسطنطین غالباً قیصر کا نام تھا جس نے کہ وہ عیسائیت اختیار کی, لہذا اب حالات کا انقلاب آ چکا ہے. ان کے ہاں کہیں لکھ کر رکھ دیا گیا تھا کہ ایسے کچھ لوگ غائب ہو گئے, جو غائب ہوئے تھے تو ان کی چھانبین تو بہت کی گئی ہوگی لیکن کہیں پتہ نہیں چلا ان کا. یہ چیز جو ہے کہانی کے طور پر دنیا میں بہت چلی ہے. چنانچہ گبن نے بھی اس کو وہ جو رائز اینڈ فال آف رومن امپائر ڈکلائن, رائز اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر جو لکھی ہے کتاب, اس میں سٹوری آف 7 سلیپر وہ یہ کہانی جو ہے وہاں موجود ہے, اس لیے کہ یہ عیسائی لٹریچر کے اندر موجود تھی. لیکن یہ تو جب یہ جاگے تو اب دن رات یہ سوچا کتنا رہے گا, کہا شاید ایک رات رہے ہیں یا کچھ اور تھوڑا عرصہ, وہ تو نیند یہ کہتی ہے کہ چلو چھوڑو کتنا عرصہ رہے اس کو, تو یہ کوئی سکہ لے کر کوئی جائے ہم میں سے اور بستی میں سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آئے, دیکھے ذرا نرمی سے بات کرے, تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں تمہیں پتا چل جائے کہ یہ ان میں سے ایک ہے جو چھٹے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ جب وہاں پہنچے اس کا سکہ جو پیش کیا تو شور بچیا, یہ سکہ کہاں سے لائے تھے؟ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے, کوئی دسیلہ ملا ہے تمہیں؟ انہوں نے سفر سے کہا کہ وہ خزانہ جہاں سے ملا وہ دلواؤ. میں اس نے پھر بتایا کہ بابا خزانہ وغیرہ نہیں ہے, تمہارا خلاف گھاٹ کے اندر ہم چھپے ہوئے لوگ ہیں. اس طریقے سے وہ واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے کے طور پر ظاہر ہوا اور لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ جو 300 برس تک سلا سکتا ہے وہ مارنے کے بعد بھی جلا سکتا ہے. اس کے لیے ایک یقین اور نشانی کے طور پر اللہ نے یہ واقعہ جو سنایا. اب اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اہل حق کے لیے دنیا میں دو انتہائی کیفیتیں یہی ہو سکتی ہیں, یا تو اتنی قسم پرسی کہ جان بچانے کے لیے کہیں چھپنا پڑے جیسے کہ اصحاب کہف گئے, یا وہ دبدبا جو حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے عطا فرمایا بادشاہی. یہ دونوں جو ہیں واقعات اس سورہ مبارکہ کے شروع اور آخر میں رکھ دیے گئے کہ اہل حق کو کوئی بھی صورت پیش آ سکتی ہے, یہ آئے تو صبر کرو, وہ آئے تو شکر کرو. لیکن یہ ہے کہ دونوں جو امکانی اور ایکسٹریم پوزیشن ہو سکتی ہیں حق پرستوں کے لیے, اہل ایمان کے لیے, ان کے لیے ایک مثال بھی بنا دیا. تو گویا کہ ذکر تو ہو رہا ہے بنی اسرائیل کی طرف سے سکھلائے ہوئے سوالوں کے جواب کے طور پر, لیکن اس میں قرآن نے خود اپنی حکمت اور اپنا مقصد جو ہے جس طریقے سے شامل کیا ہے کہ وہ واقعات نہ بھی ہو سوال نہ بھی ہو تب بھی یہ حکمت کے بہت بڑے موتی اور معرفت کے بہت بڑے خزانے بن گئے. ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ہماری بہت عجیب نشانی ہے؟ تو کچھ بھی نہیں, تم غور کرو سورج کتنی بڑی نشانی ہے, چاند کتنی بڑی نشانی ہے, لیکن یہ کہ انسان جس چیزوں کو روز دیکھتا ہے ان کے بارے میں اسے احساس نہیں ہوتا, لیکن کوئی غیر معمولی واقعہ اس کے سامنے آ جائے تو اس سے متاثر ہوتا ہے. اس اول فتنے کو ہی للتا یاد کرو جبکہ وہ نوجوان گئے جا بیٹھے ایک کہف میں ایک پہاڑ کی کھو میں فقالو اور انہوں نے یہ کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ پروردگار ہمیں خاص اپنے فضل سے رحمت عطا فرما وہیئ لنا من امرنا رشدا اور ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں کوئی کامیابی کی اور رشد کی راہ نکال دے مہیا فرما دے ہمارے لیے رشد اور کامیابی فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا تو ہم نے تھپک دیا ان کے کانوں پر یہ تھپکی دے کر جیسے ماں سلاتی ہے بچوں کو ویسے ہی ہم نے ان کے کانوں پر ذرا تھپکی دی اور ان کے سلا دیا اس کھو میں سنین عددا برس سال ہا سال جو متعدد سال کہیے انہیں سلائے رکھا کتنی تعداد ہے وہ آگے آئے گی بات ثم بعثناہم پھر ہم نے انہیں اٹھایا لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا تاکہ ہم دیکھیں کہ دونوں پارٹیوں میں سے دونوں گروہوں میں سے کس نے زیادہ صحیح طور پر محفوظ رکھا ہے کہ وہ کتنی مدت وہاں رہے یہ بھی در حقیقت تمہید ہے آگے تفصیل اس کی بھی آ جائے نحن نقص علیک نباہم بالحق اے نبی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ان کی خبر سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر اور وزدناہم ہدا ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا یہ میں چاہتا ہوں جو نوجوان یہاں ہے وہ ذرا اس لفظ پر خاص طور پر غور کرے اس وقت بھی میں نے توجہ دلائی تھی سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے ان کے قوم کے کچھ نوجوان ہی تھے یہ بھی چند نوجوان ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی اور ایسی توفیق دی کہ پھر ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا وربطنا علی قلوبہم اور آج ہماری کال بھی نوجوانوں کے لیے ہے کہ وہ لگے اس کام میں کہ قرآن پڑھیں اور پڑھائیں سیکھیں اور سکھائیں اس کی حکمت اس کے فلسفے سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں اور اس سے پھر چار دانگے عالم کو منور کرنے کے لیے کمر کس لیں اس سے اعلیٰ کیریئر کوئی نہیں اس سے اونچا پروفیشن کوئی نہیں یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حضور نے فرمایا تم نے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں اور یہ بھی ہمہ وقت پروفیشن ہے جس وقت کی کام نہیں ہے وربطنا علی قلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں کو ٹھوک دیا ان کے دلوں کے اندر قوت پیدا کر دی ربط پیدا کر دیا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض یہ ہے بادشاہ کے سامنے جب وہ کھڑے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے اذ قاموا وہ کھڑے ہوئے فقالوا اور انہوں نے کہا لنکے کی چوٹ ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب تو بس ایک ہی رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے لن ندعو من دونہ الہا ہرگز نہیں پکاریں گے ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو لقد قلنا اذا شططا اگر ہم ایسا کریں تو ہم تو عقل سے بہت دور ہو جائیں گے ایسی بات کہیں گے کہ جس کا عقل سے کوئی سروکار ہی نہیں یہ سمجھیے یہ سنت ابراہیمی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمت ابراہیم کو عطا فرمائی تھی کہ نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر انہوں نے جو نعرہ مستانہ لگایا توحید کا ان اللہ نے ان نوجوانوں کی بھی وہ توفیق دی اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الها یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کے سوا کچھ اور بھی معبود جو ہے اختیار کر لیے ہیں لولا یاتون علیہم بسلطان بین کیوں نہیں لاتے وہ ان پر کوئی کھلی دلیل کوئی روشن دلیل فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ جڑے اور اللہ پر جھوٹی بات منسوخ کرے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اب یہ تو وہاں کی بات ہو گئی دربار کی اب جب واپس آئے اور فرض کیجئے کہ وہی بات کہی ہے کہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم تھا بادشاہ کی طرف سے یا تو توبہ کرو ورنہ پھانسی چڑھ جاؤ گے اب انہوں نے مشورہ کیا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اب جبکہ تم ان سے علیحدہ ہو چکے ہو تم نے ان سے اعلان برات کر دیا ہے وما یعبدون الا اللہ اور ان سب سے بھی اعلان بغاوت کر دیا ہے جنہیں وہ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا فاو الى الکہف تو چلو اب پناہ لو کسی کھو میں کسی پہاڑ کی غار میں ینشر لکم ربکم من رحمتہ پھیلا دے گا تمہارا پروردگار بچھا دے گا بچھونا اپنی رحمت کا تمہارے لیے وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں کوئی آرام دہ صورت پیدا فرما دے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اب وہ اس کہف میں پہنچ گئے ہیں، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور تو دیکھے سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَدَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو وہ بچکر نکل جاتا ہے، یعنی دھوپ جو ہے کلی کترا جاتی ہے ان کے کھو سے داہنی طرف. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ ڈھلتا ہے غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو کترا جاتی ہے دھوپ جو ہے ان سے وہ بائیں طرف. یعنی اللہ نے کچھ ایسا وہاں کا نظام بنایا تھا کہ براہ راست دھوپ جو ہے اس کے اندر نہیں جاتی تھی، بلکہ یہ کہ اندر جو ہے ایک انڈائریکٹ روشنی تو پہنچ جاتی تھی لیکن دھوپ براہ راست نہیں جاتی تھی. وَهُمْ فِي صَدْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس کے ایک کشادہ حصے میں تھے اس غار کے. ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. یہ آیت آ چکی ہے سورہ بنی اسرائیل میں. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر تو اس کے لیے نہ پائے گا کسی حمایتی کو اور ہدایت دینے والے کو. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، یہ تخاطب اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ تصویر حال اس کا نقشہ سامنے لایا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ خود اسے دیکھ رہے ہیں، اور تم سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں. وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم الٹ پلٹتے رہے ان کو دائیں اور بائیں جانب، کروٹیں دلواتے رہے. ورنہ تو یہ ہے کہ ویسے ہی بیڈ شور ہو جائیں اور آدمی جو ہے اس کو اور بیماریاں لاحق ہو جائیں، تو یہ جو نرسنگ ہوتی ہے ہاسپٹل میں، اس میں بھی یہ کہ ایسے مریضوں کو ادھر ادھر کروٹ دلوانا ضروری ہوتا ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ہی انہیں کروٹ دلواتے رہے دائیں اور بائیں طرف. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا جو ہے وہ اپنے دونوں باہیں ان کی چوکھٹ کے اوپر پھیلائے بیٹھا ہوا ہے. یعنی یہ نقشہ ہے کہ وہ سات افراد اندر سو رہے ہیں اور ادھر ایک کوئی بہت ہی زبردست قسم کا کتا جو ہے اس کے پہرے دار کی حیثیت سے اس کھو کے دھانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اپنی دونوں باہیں ٹکائے.